السلام علیکم. تمام تعریف عذر بیت المنن نے کہا تھے آثار و انار کے لیے. مالک الملک توتی الملک تنزی الملک اول و آخر ظاہر الباطن رشید الصبور الملک الحی, جس نے اپنے فضل و عطا جود و سقاط نسل آدم کو شرف و منقبت بخشا اور فضل و عطا سے مالا مال کیا اور رائے حق کی راہ متعین فرمائی اور صراط المستقیم کی طرف رونق بخشی. وہی وہ جو مقتدر اعلیٰ ہے, روبہ مذکور کا داتا و مولا ہے. اسی کا نام میرے لیے عنوان حیات, اسی کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں. درود سلام ہنسی بابرکت پر, ذات اثر پر, تربیہ آخر پر. مولوی کتاب و حکمت شبد زوہا و بدر الدجا, سید العربی والعجم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید. بلغ الولا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیل قصاله صلو علیہ وآلہ. اللہ کا آخری پیغمبر جناب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, عرب کے باشندے, کعبۃ اللہ کے سرداروں کی اولاد اور پیغمبروں میں سب سے آخری کڑی کے حامل ہیں. ایک پیغمبر ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے, اور 124,000 پیغمبروں میں سے ایک کو نکالنے کے بعد لگ بھگ 123,999 پیغمبر بنی اسرائیل سے. مجدد انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام چھوٹی بیوی سے, اور اسحاق علیہ السلام بڑی بیوی سے. بخودت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ عز و جل نے اللہ کے نبی آخری سرور کشور اشارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی بیوی کی نسل سے پیدا فرمایا, اور 100,000 پیغمبروں پہ تجاوز بڑی بیوی کی اولاد سے پیدا فرمایا. سب سے پہلے روئے زمین پہ جو مصحف, جو ہدایت نازل ہوئی, وہ آدم علیہ السلام پہ آئی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 ہے. سارے قرآن میں مسلمان پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی کون سی تھی, آدم علیہ السلام کی. یہ سب سے پہلی وحی تھی جو قرآن اس کو متعین کرتا اور بتاتا, شعور کو آباد کرو اور روشن کرو. ابراہیم علیہ السلام کے جد اعلی آدم علیہ السلام پر پہلی وحی کا جو ٹکڑا نازل ہوا, اس کو ہو بہو سورہ بقرہ کی آیت 38 میں نقل کیا گیا. آپ کے علم کے لیے, آپ کے اضافے کے لیے, ہماری سوچ کے لیے. مطلب اور صاف ترجمہ یہ کہ جو کچھ ہدایتیں میری تمہاری طرف آئیں گی, آدم تمہاری طرف اور تمہاری نسل کی طرف, ان سب پر اگر تم اور تمہاری نسل پیروی کرے گی تو نہ خوف ہوگا, نہ رنج ہوگا, نہ غم ہوگا, نہ ملال ہوگا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہ صحف نازل ہوا. قرآن تذکرہ کرتا ہے, نہ اس کا نام بیان کیا, نہ اس کا ٹائٹل بیان ہوا, نہ اس کی ہدایت بیان ہوئی. سورہ آلہ میں ہے کہ صحف ابراہیم, وہ ایک مصحف تھا جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا. ہم آپ کو قرآن اتنا ہی علم دیتا ہے, اتنی ہی بات کرتا ہے. قرآن ڈیٹیل اور تفصیل اور اس کے پرٹیکولرز بیان نہیں کرتا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ یہ مصحف, ایک حکم نامہ جاری ہوا, کچھ ہدایتیں آئی اور کچھ اللہ کی طرف سے رہنمائیاں نادل ہوئی, اس کا نام نہیں ہے. آدم علیہ السلام پہ وحی آئی, اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کی آیت 38 میں. اسماعیل علیہ السلام پہ کیا نادل ہوا, قرآن اس بارے میں خاموش ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ نادل ہوا, قرآن کہتا ہے کہ تورات تھے, وہ کمانڈمنٹس تھے, وہ احکامات تھے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ 10 کمانڈمنٹس تھے یا 11 کمانڈمنٹس تھے یا 38 کمانڈمنٹس تھے یا 60 کمانڈمنٹس تھے, وہ اور بات ہے, ہمیں کسی موقع پہ سمجھائیں گے. یہودیوں کی پالیسی ہے, نصارہ کی باتیں ہیں کہ 10 پر مشقت کر کر روگ لگا دیا. اب قرآن اس کے بعد کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نسل چلی پیغمبروں کی, ان میں آئے حد جناب والا داؤد علیہ السلام, ان پہ زبور نازل ہوئی. قرآن اس کے تفصیلات بیان نہیں کرتا، اس کے احکامات بیان نہیں کرتا، اور قرآن اور کچھ نہیں بولتا، صرف زبور کا تذکرہ کرتا. وہ کتاب کا نام زبور تھا. اس کے بعد قرآن تفصیلی علم یہ دیتا ہے. اس کے بعد جو نازل ہوا وہ ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام پر. عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی، قرآن اس کے بارے میں بھی اتنا ہی بتا رہا ہے کہ وہ کتاب کا نام تھا انجیل. اس کے اندر کچھ ڈیٹیل آئے، قرآن سورہ مریم میں تفصیلات دیتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نماز قائم کرنے کے لیے آیا، میں زکات نکلوانے کے لیے آیا، میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. اتنی تھوڑی تفصیلات ہیں. تو میں تفصیل بتا رہا ہوں، اس بات کا ذکر کر رہا ہوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا. سوئے اور اس قرآن کو نازل کرنے کے بعد جن لوگوں نے قرآن کو تھاما اور پکڑا اور قبول کیا، ان کی تاریخ بہت بلند ہے. تو پھر آپ کے خلاصے ذہن کے لیے، آپ کی سیف میموری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی وحی جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے آدم علیہ السلام پہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38، دوسری وحی اور کتاب کا جو تذکرہ کر رہا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام پہ صحب کا نام، اور تیسرا جو قرآن تذکرہ کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کا نام، اور پھر قرآن جو چوتھا تذکرہ کر رہا ہے وہ ہے داؤد علیہ السلام پہ زبور کا نام، اور قرآن پانچواں تذکرہ کر رہا ہے کہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا انجیل کا نام. اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا بما انزل الیک وما انزل، یہ لوگ ایمان لائے، پورے کے پورے ایمان والے، جو کچھ پہلے نازل ہوا اور جو کچھ اللہ کے نبی پر نازل ہو رہا قرآن نے بات کلوز کر دی. تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ زبور میں کیا ہے تلاش کرتے پھرے، تمہاری یہ جدوجہد نہیں ہونی چاہیے کہ انجیل میں کیا ہے، برنباس میں کیا ہے. ایک سب سے بڑا قدیم نسخہ برمنگم کی لائبریری میں انگلینڈ میں، بہت سارے لوگوں کو ہیٹرو ایئرپورٹ پہ اترنا معلوم ہے، مگر اس جگہ پر ایک برنباس کا ایک نسخہ رکھا ہے جس کو تمام دنیا کی یہود اور نصارا بلاک نے بینڈ کر چھپا دیا. دو ورق ہے اصلی حالت میں، جو انجیل کے دو ورق ملے تھے جس کو اس دور کے لوگوں نے چمڑے پر، کھالوں پر، ہڈیوں پہ، پتھروں پر لکھا تھا، اس کو اناجیل برنباس کہتے. اس میں صاف تذکرہ ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، وہ آخری پیغمبر ہوگا، اس کی رسالت پہ تمہیں ایمان لانا پڑے گا، میں نبوت پہ میں بھی ایمان لاؤں گا، میں قیامت کے قریب اتروں گا، ان کی امت میں سے ہوں گا، ان کا تابع گزار ہوں گا، ان کا بڑا شرف ہوگا، اور وہ اس میں محمد کے حامل ہوں گے، وہ آخری پیغمبر ہوں گے، میں بھی سرنڈر ہوتا ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اناجیل برنباس میں کہا، اور ساری نصرانیت اور کرسچن بلاک نے اسے لاک کر کے رکھا ہے، دنیا کے سامنے آنے نہیں دیتے. صرف دنیا کا ایک عالم ہے، آپ کو اختلاف سے اور دل کی وسعت سے اٹھنا پڑے گا، ایک عالم ہے جس نے اپنی کتاب میں اس کے حوالے سے ٹرانسلیشن نوٹ کر کے لوگوں کو فراہم کیا. ساری دنیا کے علماء میں، انٹائر ورلڈ کے دنیا میں، بڑے بڑے اکابر، اسکالر، پروفیسر اور بڑے بڑے علم کے جاننے والوں نے نوٹ نہیں کیا، ایک آدمی ہے نورخہ بازار میں پیدا ہونے والا، حیدرآباد میں جوان ہونے والا، وہ موجمجیا مارکیٹ پہ ادارہ چلانے والا، اور بازو کی کنٹری کو ٹرانسفر ہونے والا، اور دنیا میں انقلاب لانے والا ایک آدمی تھا، میں برملا کہہ رہا ہوں، السید الامام ابو العالی مودودی. انہوں نے اس اپنی کتاب تفہیم القرآن میں اناجیل برنباس کا ترجمہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ میری تفہیم القرآن کو کوئی بینڈ کر دے کوئی فرق کی بات نہیں ہے، مگر وہ اس میں لکھا ہے، مجھے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے یہی بتانا مقصود ہے کہ جو چیز موجود ہے جو حق پر مبنی ہے وہ راست حاصل کرنی چاہیے، اس کے سوا کوئی چارے کار نہیں. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کچھ احکامات اور سچائیاں علماء نے کوشش کی ہے، ان میں بہت بڑے علماء اللہ والوں کا بہت بڑا اثر ہے، بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اکابرین ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا. تو اس کے بعد یہ قرآن کا جو نزول کا مہینہ ہے، میں وہ آیت بتاؤں جس آیت کی طرف مجھے آج آپ کو لانا ہے، یہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 117. آیت کے الفاظ یوں ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوه اسرا، وہ جو لفظ ہے قرآن کا لقد تاب اللہ علی المؤمنین، اللہ اپنے رسول کے طرف متوجہ ہو کر رحم فرمایا، علی النبی والمہاجرین، اور مہاجرین پر بھی فضل فرمایا، والانصار، اور انصار پر بھی فضل فرمایا، والذین تبعوہم، اور ان لوگوں پر بھی رحم کہا، انتہائی رحم کیا جو تنگی کی جنگ جنگ تبوک میں ایک دوسرے کی مدد کرے، فی ساعت العسرۃ، وہ گھڑی تھی جس وقت بڑی حاجت تھی مال و منال کی. اللہ کا پیغمبر اپنا دامن پسارا ہوا بار بار اعلان کر رہا تھا، اے کون ہے جو اس وقت میں مدد کرے، میں اللہ کے دین کو غلبے پہ لے جاؤں. اور رومی بارڈر پہ آ گئے، بارڈر پہ لڑ رہے ہیں اور مدینے کے حال کو تخت و تاراج کر دینا چاہ رہے ہیں، لہذا تم لوگ مدد کرو، تم لوگ سپورٹ کرو. تو لوگ سب کچھ گھروں سے لے کر آ رہے تھے، کئی مشہور واقعات ہیں، ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کو اللہ کو گھر میں چھوڑ کے آ رہے تھے اور سب کچھ لٹا رہے تھے. تو یہ آیت کا ڈائریکٹ تعلق ہے مہاجرین سے، لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے فضل فرمایا، متوجہ کیا مہاجرین پر. وہ مہاجرین کون؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تنگی کی حالت میں ساتھ دینے والے. جب اللہ کے رسول آخری جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یہ کہا کہ آپ حق بات مکے کے چوٹ پہ بولیے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی ولو کره المشرکین. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ذکر ہے کہ اللہ عز و جل فرما رہے کہ یہی وہ دین ہے جو دین کا غلبہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دیا اور آپ کو دین حق دے کر بھیجا، چاہے لوگ اسے مارے یا نہ آئے، کافروں کو برا لگے گا، ولو کریہ المشرکین، کراہیت کر کے دور تو ہٹ جائیں گے، صرف کافر مومن نہیں ہٹیں گے. ارسل رسول بالخدا ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. ذرا لفظوں پہ قرآن کے زبانوں پہ یہ الفاظ بھی آئے نا تو بھرم بھرم موٹا موٹا سا بھاری بھرم دکھتا ہے، مگر لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھنے کا تجربہ ہی نہیں ہے. تھوڑے بہت لوگ قرآن کی آیتیں جان لیتے ہیں، تھوڑا بول لیتے ہیں، مگر قرآن کے جو معتبر ترین آیات ہیں جس سے پاور اور سورس پیدا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں بولتے. لقد تاب اللہ علی النبی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اثر پہ یہ آیت نازل ہو رہی تھی، سورہ توبہ کی آیت 117 نازل ہو رہی تھی، اس وقت مہاجرین ساتھ دے رہے تھے، انصار ساتھ دے رہے تھے. مہاجرین تو بعد کا چیپٹر ہے، مگر مہاجرین کے وہ پہلو سے پہلا اللہ کے نبی کا معاملہ ہے جس میں فضل کیا اور پھر مہاجرین کے اوپر رحمت نڈل گئی. انصار تیسرے نمبر پہ آتی، مہاجرین جو مارو منار سب کو چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر نکل گئے. آج کل تو ہمیں ایک چیز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹائم نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، دین کے لیے تیار نہیں ہے. لفظ دین تو صرف کچھ لوگوں کا رہ گیا، دین کا لوگ ایک ہی استعمال کرتے ہیں تبلیغی جماعت والے، بقیہ لوگ دین کا لفظ استعمال نہیں کرتے. بھائی دین کی بات بولنا ہے، بھائی دین کے لیے جھٹنا ہے، بھائی دین کے لیے آنا، بھائی میرے دین کے لیے کام کرنا ہے، وہی لوگ بولتے ہیں، بقیہ کوئی لوگ نہیں بولتے دین کا لفظ. خیر غلط یوز ہو رہا ہے دین کا معاملہ، اگر کیا ہو رہا ہے اور کدھر ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے، مگر بتانا یہ مقصود ہے کہ لفظ دین جو معتبر لفظ تھا جو صحابہ نے قبول کیا اور جان و جدن قربان کر دیے، وہ مسلمانوں کے نزدیک وہ اسپرٹ پیدا نہیں ہو سکی، وہ کیفیت مسلمانوں میں پیدا نہیں ہو سکی. مسلمان جان نہیں سکے وہ بات کو، آخر کیسا دین ہے، کہ کا دین ہے. رمضان میں کرتے بھی بیان سن لیا جائے، جمعہ کا ایک مرتبہ بیان سن لیا جائے، خالی ہی ہی ہاں ہاں کر لیا جائے، یہ بیان تھوڑی ہے، مقصد یہ تھوڑی ہے. دین وسعت کا نام ہے، ساری ہیومن لائف کو کور کرنے کا نام دین ہے. کھانا کیسا ہو، پانی کیسا ہو، اٹھے کیسے، بیٹھے کیسے، صورت کیسی بنے، چہرہ کیسا بنے، ہاتھ کیسے ہو، پیر کیسے ہو، بیویوں کی حقوق کیسے ہو، عورتیں کیسے ہو، مرد کیسے ہو، نوجوان کیسے ہو، نوجوانوں کا کپڑا کیسا ہو، ان کی جوانی کیسے بھرپور ہو، ان کے سرز و شاہ صاحب بھی کیسی ہو، ان کے بچے کیا کپڑے پہنے، ان کی عورتیں کیا کپڑے پہنے، ان کی عورتوں کی زبان کیسی ہو، ان کے لباس کیسا ہو، ان کا گھر میں چالو چلن کیسا ہو، مسجدیں کیسی ہو، مسجدوں کے رکھوالے کیسے ہو، مسجدوں کے ذمہ دار کیسے ہو، مسجدوں کے بولنے والے کیسے ہو، یہ سب دین کے ہر پہلو میں موجود ہے، مگر دین معلوم ہی نہیں لوگوں کو، اس کے مقصد کو نہیں جانتی، سر کے اوپر چلی جاتی ہے بات. اللہ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رسول آخری ہے، جب یہ مکہ میں سے نکل کر مدینہ آئے ہیں اور مدینہ میں تنگ ہو رہے ہیں، حالات کشمکش کے ہے، پیسہ مال و منال نہیں ہے، کھانا اچھا نہیں ہے, کپڑا نہیں پہن سک رہے, ایک دوسرے کو کپڑے پھاڑ کے دے رہے ہیں, چادروں میں کرتے بنا لے رہے, عورتیں ایک چادر میں نماز پڑھ رہی ہے, گھر میں ڈھاپ کر رہ رہی ہے. عام صحابہ کرام کے مدینۃ النبی کے حالات ایسے تھے, ایک گھر میں مٹی کی تھوپی ہوئی دیوالیں, ایک حسیر نما کھجور کی چھال سے بنا ہوا حسیر, ایک پانی کا کھڑا اور ایک چھوٹی سی کلیا. اللہ کی قسم مسجد کے ممبر سے بول رہا ہوں قریب سے, اس کے سوا صحابہ کے پر آپ کو دیکھ دو, ایک ٹائم پر کھانا نہیں تھا, بعد میں کیا کھائے, صبح کھانا کھا لیا تو شام میں کیا کھائیں گے. ارے چاول تو زیادہ استعمال نہیں تھا, ستو کا آٹا, چو کی روٹی, دلیا اور کھجور اور زیتون, کچھ گھروں میں زیتون پنیر, کچھ گھروں میں بہت ریئر اینڈ ٹیئر کسی کے ہاں گھی. کتو کے آٹے کی پکی کی تھیلیاں ہوتی تھی, اس میں ہاتھ مار کے منہ میں مار لے کے پانی پی لیتے تھے خالی. آٹے کا پاؤڈر اس کو ستو کہتے ہیں, چاہے وہ گیہوں کا ہو یا جوار کا ہو یا باجرے کا ہو. ہم لوگ تو زیادہ گیہوں کھاتے ہیں, مگر وہ لوگ باجرہ, جواری اور گیہوں اس چیزوں کی پھکی مار لیا کرتے تھے. یا سکس پلیٹ کی لوگوں کو فکر لگی ہوئی, جوانوں کو میرا پیٹ سکس پلیٹ کا حامل ہو, چھ ٹکڑے آئے میرے پیٹ میں. لوگوں کو باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے بتاؤں میں, صحابہ کرام کے جسم چپکا ہوا ہوا کرتا تھا, پیٹوں کو پتھر باندھے ہوئے وہ کرتے تھے. ایسی حالت میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے تھے. وہ اللہ نے جملہ استعمال کیا, مہاجرین کا کیا کہنا کہ میرا فضل ان پہ نازل ہوا. جناب اشارت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر قرآن کو پیش کر رہے تھے, بہت کم لوگ, دکھنے میں آنے والے نہیں, نہ نظر آنے والے لوگ ایمان لاتے. حکم ہوتا کہ تم لوگ جا کر گھروں میں چلے جاؤ, کام کاج کرو اور چھپ کے رہو, جب ضرورت آئیں گی تو اعلان کروں گا, تب باہر آنا, ورنہ تم لوگوں کو بے داغ کاٹ دیں گے, یہ لوگ بے داغ کاٹ دیں گے, نشان باقی نہ رکھیں. کبھی بھی آفت رہی ہم لوگوں پہ, کبھی بھی آفت رہی, حق کا بول بالا کرنا چاہے ادھر ادھر سے مرے. جناب اشارت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیے تو ایک صحابی اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہوئے, مکے کا سب سے بڑا خطرناک آدمی, اٹھے تو گالی بیٹھے تو گالی, اٹھے تو مار بیٹھے تو مار, اور لوگوں کو اکسانے والا, لوگوں کو بھڑکانے والا, اور لوگوں کے پیچھے پڑ کے مارے کے مروانے والا, عتبہ بن ربیعہ بہت غصے والا تھا. یہ عتبہ بن ربیعہ یہ بڑا ڈینجرس شخص تھا مکے کا, اور اللہ کے رسول کے خون کا پیاسا تھا, خون کا پیاسا, میں جان کا پیاسا نہیں بول رہا ہوں, خون کے خطروں کا پیاسا تھا. دیکھتا تو چہرہ بگاڑ لیتا, تلوار کے مٹھ پہ ہاتھ رکھتا, گھسیٹتے تلوار کو لے آتا, محمد اگر تم مل جائے تو کاٹ کے توڑ کرتا. عمر رشید آدمی, عتبہ بن ربیعہ, میں نے نام اکثر گنایا کرتا ہوں, امیہ بن خلف, عتبہ بن ربیعہ, ابو البختر بن شام, ولید بن مغیرہ, عمر بن ہشام, ابو لہب بن عبد المطلب, ابو سفیان بن حرب, یہ بڑے بڑے سردار ہیں, جان کے دشمن تھے, دکھتے ہی بھڑکا دیتے تھے لوگوں, مارو دکھ رہے کیا, پتھر پھینکو, اور گنیٹ اٹھا کے ڈالتا. کوئی آدمی ایسی حالت میں اللہ کی بات کو پہنچانا کتنی مشکل ترین بات تھی, کتنی مشکل ترین بات تھی, لوگ جان کے دشمن. ایسی حالت میں عتبہ بن ربیعہ گھر میں غصے میں ہے, بیوی پہ غصے میں ہے, بچوں پہ غصے میں ہے, تم لوگ کی جوانی کا کیا فائدہ, مار دو محمد کو, وہ میرا بیٹا میرا ہوگا بیٹا جو میں محمد کو مار دے گا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے ساتھیوں کو چن چن کے مارے گا, وہ میرا قبیلے کا شخص ہوگا. ایسے دعوے کرنے والے, ایسے بھڑکانے والے, ایسے ظلم و ستم کرنے والے لوگ جب زندہ ہو تو راستے کا ایک انچ بھی کٹنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے پر اشوب بڑے خطرناک دور سے اللہ کے رسول گزر رہے تھے. ایسی حالت میں ایک نوجوان اٹھا اور اپنے گھر کا دروازہ کھولا, مکے بھی آیا, سارا مکہ دیکھ رہا ہے, لوگوں نے آنکھوں کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو بڑا خوبرو نوجوان ہے, بڑا دلکش جوان ہے, لوگوں کی جوانی دیکھ کر اسلام یاد آنا چاہیے, نہ کہ لعنت زبان سے نکلنا چاہیے. ہماری جو جوانیاں ڈکار بھی نہیں لیتے, ہم لوگ جب مکے میں آیا تو لوگ دیکھے کہ انہیں کیا دلکش جوانی ہے, کیا خوبرو جسم ہے, کیا دلاور ہے یہ. تو لوگوں نے کہا کس کا بیٹا ہے معلوم ہے جو آیا ہے, کھڑا ہوا ہے اور ناک کے نکھڑیاں ہل رہے ہیں اور غصے میں اور پیشانی تھم تھما رہی ہے, یہ تو ہمارا جیانا ہمارا بچہ ہے. لوگوں نے انگلی اٹھا کے بتائی تو عتبا بن ربیعہ کا بیٹا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دھڑکتے ہوئے جھبکتے ہوئے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نہیں آیا ابھی. باپ بڑے سوارے ہوئے اونٹ پر آیا, مکے کے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عتبا بن ربیعہ آیا سردار ہے. سب لوگوں نے ہاتھ چومنا شروع کیا, مرحبا کہا, اہلن سہلن مرحبا. جب وہ آ کے براجمان ہوا بٹھا, بیٹھنے کے بعد پوچھا تمہارا بچہ آیا ہے, نہیں دکھ رہا ہے سامنے. کہا میں خود بے چین ہوں کہ کیوں گھر سے وہ آ گیا, دھوپ میں کھڑا ہے, تلوار پرتلے میں لگی ہوئی ہے, پیٹ پہ ترکش ہے خنجر, اور ہاتھ میں بھالا ہے جو چمک میں چمک رہا ہے دھوپ کی روشنی کے اندر, اور ابا ہوا میں ہل رہی ہے, کان کھڑے ہوئے, بال سر پہ سے امامہ پھینک دیا ہے نکال کر. کہا کہ اس کے سوچ اور اس کے حالات بڑے قطرے سے پورے نہیں, یہ آج مارنے کے لیے گھر بھی بھر جائے تو مکہ خالی کر دے گا اور سارے مکے کو نہتا کر دے گا. یہ آج لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس کو مارنے کے لیے کھڑا ہے, عتبا کی بھی مجال نہیں ہے جا کر کچھ بول سکے. عتبا بن ربیعہ کی کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو آج میں نہیں سنبھال سکتا, یہ سوچ ہی رہا ہے بول ہی رہا ہے تھمے ہوئے ہے. صاحب صدق و صفا سید آخری بخاری کی روایت جلد اول صفحے 556 کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر نازل ہوئے مکے میں. اب مکے والوں نے جو اللہ کے نبی کو دیکھا کہ باب جبریل سے داخل ہوئے, سب لوگوں نے سانسیں بھرنا شروع کی کہ شاید ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ آج محمد کو چیر پھاڑ کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی گندی سوچے دیکھیے گا. آج یہ عتبہ کا بیٹا گھر کی بار بار فیڈنگ جو ہو رہی ہے گھروں میں, یہ فیڈ کی وجہ سے یہ آئے گا آروپ پہ, اب مار دے گا محمد کو بڑے غضبناک انداز میں. اب جیسی آوازیں اٹھی کہ محمد ارجینا فل مکت, محمد آ گئے مکے کے اندر, اب دیکھو محمد کا تماشا کیسے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جان سے جائیں گا یہ عبداللہ کا بیٹا کیونکہ جوان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لگ بھگ 52 برس ہے, 52 برس کا آدمی کیا لڑے گا 18 سال کے جوان سے. رب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو کچھ اپنے آپ کو بھی سمیٹ لیا اللہ کے رسول نے, حالات کو دیکھ لیا کہ پورے سردار کسی کی موت کا نظارہ دیکھنے کے منتظر ہے اور شاید گدوں کی آمد کا وقت ہے, آسمان پہ چیلے منڈلائیں گی اب, یا کسی کو مارا جائے گا, کسی کا خون ناگہاں بہا جائے گا. ایسی سچویشن میں جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو چادر کو سمٹتے ہیں اور سیدھا گئے حتیم میں کھڑے ہوئے, 2 رکعت نماز تحیت المسجد کی مسجد حرام کی ادا کر رہے. ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کھڑا ہوا ہے. تم اب مکے والے کہتے کہ سجدے میں کار ڈالے گا, رکوع میں کار ڈالے گا. عتبہ بول بھی نہیں رہا اپنے بیٹے کو مار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, دین کا مذاق, اسلام کو مذاق سمجھا ہے آپ لوگوں نے. ہم لوگ ناکارہ لوگ ہیں جو ایک حالت میں رہتے ہمیشہ, ہمیں معلوم ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کونوں میں خاموش ہیں. جب یہ حال ہوا تو آپ نے سلام پھیرا, رب کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا برچے کو تھام کر, اور برچے کا منہ اللہ کے رسول کی طرف رائفل کی طرح جھکا ہوا ہے. جیسے آرمی کا سولجر جس طریقے سے مارچ کرتا ہے ٹارگٹ کے اوپر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برچہ جھکا ہوا ہے اور بڑی تیزی سے کپڑے کے پھاڑ پھاڑ آوازیں آ رہی ہے چھبے کی گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑے دشمن کا بیٹا ہے, عتبہ بن ربیعہ ظالم کا بیٹا ہے, نہ جانے باپ رگ میں خون میں کتنا زہر ملایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر جیسے ہی پلٹ کے دیکھا عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ابو حذیفہ آ رہا ہے تیزی سے, آتے آتے جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے جو چھواؤں پڑتی ہے زمین پر, ویسا چہرے کی رنگت بدلنے لگی, آیا برچہ پھینک دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قاری آ کر گھٹنوں کو گھٹنا لگایا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب ہو کے السلام علیکم یا نبی اللہ, ابھی وہ امت فدا کیا رسول اللہ, سلامتی سلامتی ہو جاتے والا پر, میرے باپ کو قربان کر دیا میں نے, میرے ماں کو وار دیا آپ پر سے, آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے. سارا مکہ اٹھ کے دیکھنے لگا موڑے اچکا گھر, عتبہ پریشان ہے کہ میرا لقتے جگر میرا بڑا بیٹا. اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ بڑھایا آگے, جا چشم خادر نے یہ منظر دیکھا, ہاتھ بڑھتے ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھیا اور اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ پڑھ کر ہاتھ کو اللہ کے رسول نے دبایا اور اللہ اکبر بولا, بولتے سارا مکہ گونج گیا, رسول کی آواز آسمان تک جائے, ساتوں آسمان تک عرش کو چھو جائے اللہ کے نبی کی آواز. جیسے ہی اللہ کے نبی کی آواز نکلی سارے مکے کی کفار کی گردنیں جھک گئی اور اٹھ کر کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول بھی کھڑے ہوئے. تو فرمایا حضور والا آپ نے حرم کا حال دیکھ لیا, چلیے میں گھر تک چھوڑتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا مالک پاسبان ہے, عتبہ تیرے تجھے دیکھ رہا ہے, اور ربیعہ کا بیٹا تجھے دیکھ رہا ہے, ولید بن مغیرہ دیکھ رہا ہے, ابو امیہ دیکھ رہا ہے, اور یہ تمام دیکھ رہے ہیں. کہا رسول اللہ پوچھ کے پھینکیے ان کو, اللہ نے مجھے آپ کو غلام بنا دیا ہے. عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ابو حذیفہ جب ساتھ ساتھ چلنے لگا تو سارا مکہ دہلنے لگا اور صحابہ کرام ساتھ ساتھ جھکنے لگے, ایک دو پانچ سات بارہ پچیس ستائیس, ستر صحابہ کرام پیچھے آئے اور اللہ اکبر بولتے کعبۃ اللہ سے باہر نکل گئے. عتبہ کو لوگوں نے ہلا کر کہا ارے ظالم تیرا بچہ ابو حذیفہ بھی محمد کا غلام ہو گیا. تو عتبہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کے کہتا ہے آج عتبہ کمزور ہو گیا, اس لیے بات میرے خون کی خرابی کی نہیں ہے, محمد میں کچھ ہے جو سب کچھ قربان ہو رہا ہے, محمد میں کچھ ہے جو سب کچھ قربان ہو رہا ہے. جب باپ کی بات عتبہ بن ربیعہ کی سنی منہ سے, بات گھر میں ملاقات ہوئی رات کو باپ سے, تو کہا بیٹا محمد میں کیا بات ہے جو تیرے باپ میں نہیں ہے؟ تو نیچے سے اوپر دیکھ کے کہا سارا مکہ تو مکہ دور کی بات ہے, آپ میرے والد ہیں, جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں پر ڈوب جاتا ہے, اتنے بھی میرے باپ زمین پہ بھر جائے تو آل محمد اور محمد پہ وار کے پھینک ڈالو. یہ تھا ایمان. باپ گردن نیچے جھکا لیا, آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے, مگر دشمنی نہیں چھوڑا. کہا جا محمد کے ساتھ رکھا, میں تو دشمنی برابر رکھوں گا, ورنہ مکے والے کیا بولیں گے گھر کا بچہ ایمان لا لیا تو بھی نرم پڑ گیا, میں نرم نہیں پڑتا. باپ کو سمجھایا کہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے, مگر باپ نہیں سمجھا. انکرا میں ابو حذیفہ کا اصلی نام ہے حسیم. آپ جانتے ہیں بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں گول ہا سا یامین, حسیم تین لفظوں کا لفظ ہے, حسیم ہا سا یا میم کو ملا لیے تو چار لفظ, حسیم چار لفظوں کا مرکب, بڑا ہی اعلیٰ نام ہے. ان کی کنیت ہے ابو حذیفہ, ان کے بیٹے سے مشہور ہوئے, ان کے والد عتبہ اور ان کی والدہ ام صفوان. ام صفوان سواد واو فا واو الف نون صفوان, ام صفوان. ابو حذیفہ کا پورا نام یوں ہے حسیم بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عمر بن غالب بن قصی بن لوئی الخرشی. اللہ کے رسول کے خاندان میں مل جاتا ہے, قریش پیور قریش ہے, باپ قریشی شخص سے پیور, رسول اللہ کے خاندان میں چھ پشتوں پہ جا کر مل جاتا ہے, یہ ان کا نام ہے. ابھی ارقم ابن غرقم کے گھر میں اللہ کے نبی نہیں آئے تھے تب یہ مکے میں ایمان لا لیے تھے. سابقون الاولون ہے مہاجرین میں, سابقون الاولون ہے. اور آج ہمارے نمبر کے لحاظ سے 20 نمبر کے مہاجر صاحب ہی ہے جو سابقون الاولون ہیں. ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عامر بن لوئی بن قصی بن کلاب الخرشی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست ایمان لائے اور پاسبانی کرتے رہے, سیکورٹی میں ماہر رہے, نگرانی کرتے رہے. مکے سے اللہ کے نبی ہجرت کیے, ہجرت سے پہلے یہ دو مرتبے حبشہ کی ہجرت کرے. حبشہ کی ہجرت میں ان کے ہجرت کے درمیان میں ایک بچہ پیدا ہوا ان کی بیوی کو, وہ بیوی کا نام ہے سنیہ بن العار الانصاری. اس سے ایک بچہ ہوا محمد بن ابی حنیفہ حذیفہ, وہ تاریخی بچہ ہے جو ہجرت کے درمیان میں پیدا ہوا. مکے سے نکلے حبشہ گئے, حبشہ سے یمن سے ہوتے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ النبی میں آ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینۃ النبی کو ہجرت کر کے آئے اور ساتھ میں غلام سالم ایک غلام تھا, وہ غلام کو بھی ساتھ لے کر آئے. جب مدینۃ المنورہ میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک انصاری کو ان کا بھائی بنایا عباد بن بشر, وہ صحابی کا نام ہے عباد بن بشر, عباد نام بھی بہت زبردست نام ہے صاحب اکرم کے نام میں. آپ کبھی موبائل کو غلط یوز کرتے ہوں گے مگر صرف ناموں کے حد تک نوٹ لیا کر لے, نوٹ پیڈ کے اندر نوٹ کر لینا چاہیے نام عباد بن بشر. یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے مدینہ النبی کے اندر, ان سے بھائی چارگی کروائی, یہ تمہارے بھائی ہے بھائی کے ساتھ رہو. اور یہ بھائی چارگی کے اندر سب کچھ قربان کر رہے ہیں, گھر کا کھانا پینا کپڑا لتا سب کچھ. صاحب اکرم انصار کی بہت بڑی دلجوئی تھی, انصار بہت مدد کرنے والے تھے. جب یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینۃ النبی میں رہنے لگے تو جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا, اور جنگ بدر میں جب کارن کی جنگ پڑی تو یہ ماروکے پہ ماروکا دکھا رہے تھے, بڑے فن دکھا رہے تھے, نوجوان تھے فن دکھا رہے تھے اور میدان کو تہوبالا کر رہے تھے. ایک مندر دیکھنے کے قابل تھا, کافروں میں ان کا باپ کھڑے رہ کر للکار رہا تھا مبارزت کے لیے, ڈائریکٹ فائٹ کے لیے باپ پکار رہا تھا, عتبہ بن ربیعہ لوہے کا ڈریس پہنا ہوا پکار رہا تھا آؤ مبارزات کے لیے کون لڑنا چاہتے, اور اہل ایمان کی طرف سے بیٹا پکار رہا تھا کہ آؤ ٹکر لینے کے لیے کون آتے. کافروں میں باپ ٹکر لینے کے لیے پکار رہا ہے, اہل ایمان میں بیٹا ٹکر لینے کے پکار رہا ہے, باپ کے مقابل کے لیے بیٹا آیا ہوا ہے. اور ایسی حالت میں جناب سید القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹکراؤ کو محسوس کر رہے تھے. جب عتبہ بن ربیعہ پکار رہا ہے حذیفہ, ابو حذیفہ باپ کے مقابلے میں جانے کے لیے تڑ رہے ہیں, اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بیٹا لخت جگر بڑا بیٹا, باپ کافر ہے بیٹا مومن ہے, صاحب اخون الاولون ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہے وہ یہ مندر کو دیکھ لیے, لوگ کیا سمجھیں گے کہ باپ بیٹے کو بھڑوا رہے اللہ کے رسول. اب اگر صدیق عمر القطاب کو حکم ہوا کہ ابو حذیفہ کا چہرہ دوسری طرف موڑ دو, ابو حذیفہ کو پیچھے لے جاؤ, صحابہ نے کہا رسول اللہ کیوں, ان کا باپ دشمن بن کے کھڑا ہے. کہا باپ کافر ہو یا مشرک ہو اولاد پہ لازم ہے کہ احترام کرے. دیکھیے اللہ کے رسول کی شان, کافر باپ کے متعلق احترام سکھا رہے, باپ کافر باپ کے, مومن باپ کی تو کیا قدر ہونی چاہیے, مومن باپ کی کیا عزت ہونی چاہیے, نماز پڑھنے والے باپ کا کیا مقام ہونا چاہیے. بابا کو حکم کے پیچھے لے جاؤ ہدے باغو, اور باپ کو للکارنے دو. دوسرے صحابی کو مقابلے کے لیے بھیجا عتبہ بن ربیعہ کے لیے, انہوں نے بازو ہلا کر پیر پٹک کے رونے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھیجئے, دنیا کو بتا دوں گا میں ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ایسا ایمان بتانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا, میں وہ ایمان بتانے کے لیے آیا کہ تیرے کردار سے باپ کو متاثر کر دے, وہ بات الگ ہے, مگر مقابلے کے لیے باپ کے لیے نہ جائے, باپ کافر بھی ہو تو اف نہ بولنا پائے, اف مت بولو باپ کو, کافر باپ کو بھی اف مت بولو. یہ ایک واقعہ بہت یاد ہے, جب میری عمر 13 سال کی تھی, میرے ایک دوست کا باپ شراب پیتا تھا, وہ مجھے کہتا تھا کہ میرے ساتھ حفظ کر رہا تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی یہ اس کا میرے والد کی شراب کیسے چھڑائی جائے. کہا کہ میں آ کے سمجھاؤں گا, تو کہا وہ ہمیشہ پیتے رہتے. جب میں گھر کو گیا تو بیٹے نے اپنی بے عزتی محسوس کی, اس کا باپ پیتے بیٹھا ہوا ہے اور ایک کونے کے اندر جھاڑ کے نیچے کچھ گوشت کھا لیتے پیتے بیٹھا ہوا ہے. تو مجھے بتایا دیکھو پی رہا ہے باپ, تم نے کہا کہ تم کیا کر سکتے ہو خاموش بیٹھو, تو مجھے دیکھ کر برداشت نہیں ہوا بیٹے کو, پدرا پارے ہس کر رہا تھا, وہ گیا باپ کے بازو سرئی رکھی ہوئی تھی سر پر سرئی پھوڑنے کے لیے گیا, میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں نے چیخ کے کہا کہ میرے تیرے تعلقات آج سے ٹوٹ گئے, میں تجھے دوست نہیں مانوں گا, میرے ساتھ کبھی صورت نہیں دکھانا. میں یہ نے تھوڑی کہا کہ باپ کے سر کے اوپر سرئی پھوڑ دے, سرئی پھوڑنے کے بجائے پھوڑنے کا بات بولتے بولتے پانی اڑل دیا. جب پانی اڑل دیا تو معلوم کیا ہوا, اور پانی اڑلنے سے پہلے میں نے کہا کہ تیرے میرے تعلقات ٹوٹ گئے, جب سر پہ سے پانی ڈھلکنے لگا تو باپ نے پلٹ کے کہا جا تیرا حفظ ماں مکمل رہے, اللہ کی قسم اس کا حفظ ہو ہی نہیں سکا ہمیشہ. میں نے دوستی تعلقات توڑ دیے 13 سال کی عمر. آج بھی کبھی وہ مجھے دکھتا ہے بال بچے والا ہے تو میں چہرے پہ نظر نہیں ڈالتا اس کی, اس لیے کہ باپ نے بدعا دی تھی, حالانکہ ہے مشرک ٹائپ کا. لوگوں کو اپنے والدین کی قدر نہیں ہے, اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے لوگ, وہ لوگ پچھتائیں گے روئیں گے, ان کی نسل روئے گی. جنگ بدر میں جب عتبہ بن ربیعہ ڈھیر ہو گیا اور مار دیا گیا, اور جنگ بدر کے غار بولی کے اندر جب سب کی لاشیں پھینکی جا رہی تھی, تو ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بولی کے پاس کھڑے رہ کر دیکھ رہے تھے, صحابہ کرام پکڑ پکڑ کے لاشوں کو لا رہے تھے اور بولی پہ پھینک رہے تھے. آپ دونوں ہاتھ بن کے کھڑے رہ کے روتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو کسی نے نہیں کہا, مگر جب ان کے باپ کو لایا گیا صحابہ پیر پکڑ کے پیچھے, تو گرمی کی وجہ سے پیر نکل گیا جسم میں سے, ہاتھ پکڑے تو ہاتھ نکل گیا. صحابہ کرام نے پیروں سے ڈھکلتے ہوئے ان کی باپ کو لاش کو لایا تو ہچکیوں پہ آ کے کھڑے رہ کے رونے لگے. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کو بولی میں جب پھینکا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہچکیوں پہ رونے کو دیکھ کر قریب آئے, سر پہ ہاتھ اور پیٹ پہ ہاتھ سلا, کہا ابو زیفہ کیا باپ کی یہ حالت ہوئی بول کر رو رہے ہو؟ تو عرض کیا نہیں 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 یا رسول اللہ, باپ کے یہ ہاتھ پیر گرمی کی وجہ سے الگ ہوئے بول کے نہیں رو رہا ہوں, میرا باپ بڑا دانشور سمجھدار ہوش مند عقل مند تھا, مجھے امید تھی میرے باپ سے کہ وہ ایمان لائے گا, مگر اللہ کی قسم ایمان نہیں لا سکا. کیا حشر ہو کر میرا باپ جا رہا ہے, میرے جسم کا ریشہ ریشہ کانپ رہا ہے, میرے جسم کا ریشہ ریشہ کانپ رہا ہے. جب باپ کو اندر ڈالا گیا, کفار کو اندر ڈالا گیا, تو سب سے پہلا نام اللہ کے رسول نے کہا عمر بن شام, ابو جہل, عتبا, امیہ, ایک ایک کا نام لے کے پکار, کہا کیا میں اللہ کے رسول تم سے وعدہ نہ کیا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہوگا؟ کیا تم لوگ جہنم نہیں دیکھ رہے ہو بدر کے گڑے میں؟ تم سے اللہ کا وعدہ پورا ہوا تم دوزخ میں جل رہے ہو, اور مجھ سے اللہ کا وعدہ پورا ہوا جنگ بدر فتح ہو گئی. عمر القطاب رضی اللہ عنہ آ کے پوچھا رسول اللہ کیا مردوں کو سنایا جا سکتا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں قرآن کی آیت سے مردے سنتے نہیں, پھر آپ کیوں مردوں کو بول رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کچھ منٹ کے لیے اللہ نے ان لاشوں کو میرے الفاظ سنا رہا ہے, میں نہیں سنا رہا ہوں, جبریل بولے تو بول رہا ہوں علیہ السلام, اللہ کے پرمیشن سے بول رہا ہوں, پرمیشن گرانٹ ہوا اس لیے بول رہا ہوں. تو کتنا تکلیف ہوتی تھی جب باپ بکھر گیا ہڈیوں سے, تو عتبا بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عمر بن لوئی بن عامر بن فہیرہ الخرشی معبود ہو گیا, کافر باپ کے گھرانے میں بیٹا مومن بن گیا. یہ وہ مہاجر صحابی کی تاریخ ساز سیرت ہے جو ہم کو اپنے گھروں کے اندر انقلاب اور روح پرور منظر دکھاتی ہے اور دلوں کو راحت بخشتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ باپ کا نام لے کے کبھی بات نہیں کرنا. آپ سب سن لیں, اب ہو رضی اللہ عنہ کہتے کہ باپ کا نام لے کے بات نہیں کرنا, باپ کے آگے نہیں چلنا, باپ کے پیچھے پیچھے چلنا, باپ سے پہلے نہیں بیٹھنا, باپ کے بعد بیٹھنا, باپ کے سامنے گردن جھکا کے بات کرنا, مونڈوں کو جھکا کے بات کرنا, کیونکہ ساری دنیا میں پیغمبر ناراض ہو جائے توبہ سے منوایا جا سکتا ہے, اللہ ناراض ہو جائے توبہ سے منوایا جا سکتا ہے. اگر کسی کو باپ کو اللہ کو راضی دیکھنا ہے تو جس کا باپ راضی ہے اس کا اللہ راضی ہے, جس کا باپ ناراض ہے اس کا رب ناراض ہے. اتنی بڑی بات ہے. یہ باپوں کو گالیاں دینے والے, یہ باپوں کے مقابل میں برے باتیں بولنے والے, یہ باپوں کا مال عیاشی میں اڑانے والے, یہ بدماش ترین عورتیں اپنے باپوں کا نام بدنام کر کے غیر مردوں کو پسند کر کے بھاگنے والی عورتیں, یہ اللہ کے نام پہ دھوکہ دینے والے نوجوان بچیاں, اور یہ نوجوان لوگ اللہ کے ہاں جواب دوں گے. ابو حذیفہ تڑپتے ہیں باپ کی لاش کو بکنے کی. عزیز و دوستو, جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی جنگوں میں یہ شریک رہے, اور جب یہ مقابل کے لیے باپ کے سامنے آئے تھے تو ان کی بہن ہند بنت عتبہ بن ربیعہ نے چلا کر اپنے بھائی کو کہا تھا, ارے کیسا بھائی ہے رے تو, تیری جوانی کو باپ نے بے داغ پال کر جوان کیا, آج میرے والد کے سامنے آ کر کھڑا گیا, میں سگا بھائی کون سی چیز تجھے لا کے کھڑا کری؟ بدر کے میدان میں بہن للکار رہی تھی, کیونکہ عورتیں بھی آئے تھے بدر میں, بہن کا جواب نہیں دیا, میں عورتوں کی بات کا جواب نہیں دیتا, وہ اشعار پڑھ رہی تھی, مگر آپ باپ کی طرف لپک رہے تھے. یاد ہے آپ کو جنگ بدر میں جب فتح ہوگی جنگ بدر, گھر کو آئے عبد الرحمن بن ابو بکر, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے, اپنی ماں ام رومان کے سامنے بول رہے ہیں کہ آج والی صاحب جنگ بدر میں میرے مقابل میں آ گئے تھے. ابو بکر صدیق کا اصلی نام عبداللہ بن عثمان بن تیم بن مرہ, ان کے بیٹے سے ابو بکر کنیت پڑی, اصلی نام ان کا عبداللہ ہے, خلیفۃ المسلمین پہلے خلیفہ کا نام, لوگوں کو نہیں نام ابو بکر ابو بکر ابو بکر بولتے ہیں. ابو بکر ان کے بیٹے کی کنیت ہے, اصلی نام عبداللہ بن عثمان بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن آمن بن فہیرہ بن غالب بن عدنان ہے. وہ بیٹا بول رہا ہے ماں کے سامنے, آج والد بدر میں آ گئے تھے, میں انجان ہو کر بازو سے چلے گیا ورنہ گردن اتر جاتی تھی, تو آپ کھانا چھوڑ کے بیٹھے کہ عبد الرحمان تو مجھے درگزر کر دیا, میں کچھ شاباشی دینے والا نہیں ہوں, مگر اگر تو میرے مقابلے میں آ کے اگر چپٹ جاتا تو میں تیرے ٹکڑے کر ڈالتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جس اولاد کو باپ مار دے, بیٹا یا بیٹی کو باپ مار دے, وہ اولاد کبھی جنت میں جانے سکے گی دوزخ میں جائے گی, باپ کی ہاتھ کی مار کھائی بھی. لہذا احتیاط کرو. درب شرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق یعنی عبداللہ بن تیم بن مرہ کے دور میں مسلمہ کذاب نبوت کا میں نبی ہوں بول کے دعویٰ کرا, تو اس کو مارنے کے لیے جو ٹیم گئی تھی اس کے اندر یہ بھی شریک ہوئے تھے ابو حذیفہ. جب یمامہ میں جنگ ہوئی تو یہ وہاں شہید ہو گئے اور ان کو یمامہ کے میدان کے اندر تدفین کیا گیا خون آلود کپڑوں کے ساتھ. یہ عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ہے ابو حذیفہ رسول اللہ کا پاسبان نگران کار, یمامہ کی جنگ کے اندر شہید ہو گئے. جب یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کی طرف کا جو غلام ملا تھا سالم اس کو بیٹا بنا لیا تھا, لا ان اب متبنا بیٹا یعنی میرا نام لگایا جائے. مگر بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولاد اسی کی جس کے بستر پہ ہوئی وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا, اس کے باپ کا نام لگاؤ, تو سنیہ بنت العار الانصاری نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بیٹے کے جیسا گھر میں آتا جاتا ہے میرا شوہر کا بیٹا بنا ہوا بچہ, ایسے آنے جانے دے, یہ تو نامحرم میں ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے شوہر کو چاہیے کہ وہ اسے روک ڈالے, بیٹے کے جیسا چاہتے تھے مگر بیوی نے جب شکایت کی تو گھر میں آنا جانا بند کر دیا گیا. سالم بن ابی حذیفہ کے نام سے ان کا غلام مشہور ہوا, وہ بھی مہاجرین صحابی میں سے, ہم بھی ان کے غلام بھی سابقون الاولون میں ہیں, ہم پیش کریں گے انشاءاللہ کبھی. اور جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ حلیہ بلند خامت, یعنی ان کی شخصیت یہ تھی کہ بلند خامت اونچے پورے اور چہرہ بڑا خوبصورت مگر آنکھیں بھدی موٹی موٹی اور ایک دانت پہ دوسرا دانت چڑھا ہوا تھا, جیسے کہ ہمارے سامنے کے دو دانتوں کو ریبٹ ٹیتھ بولتے ہیں, خرگوش کے دو دانت, خرگوش کے سامنے بھی دو دانت بڑے ہوتے ہیں ہمارے بھی دو دانت بڑے ہوتے ہیں سامنے کے, تو ان کے دانت پہ دانت تیسرا دانت چڑھا ہوا تھا, یہ دو دانتوں پہ ایکسٹرا اور ایک دانت تھا, لہذا وہ دانت سے پہچانے جاتے تھے کہ تین دانت والا ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ. اور چہرہ بڑا خوبصورت بلند خامت گورے اور آنکھیں بڑی بھدی موٹی موٹی, گھور کے دیکھے تو آدمی پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا. ان کی بیویوں میں تین بیویاں گزری ہیں, سنیہ العاری انصاری ایک, سہیلہ بنت سہیل دو, آمنہ بنت عمر تین بیویاں. ان کی اولاد میں محمد بن ابی حذیفہ ایک بیٹا تھا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے تھے وہ, مگر وہیں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں سے کسی نے ان پر حملہ کیا اور وہ مصر میں ہی دفن کر دیے گئے شام کے اندر. اور ان کے بیٹے محمد بن ابی حذیفہ لاولد تھے, یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پوتا نہیں ہو سکا. دوسرے بیٹے کا نام ہے عاصم بن ابی حذیفہ, ان کی بھی شادی ہوئی مگر ان کو بھی اولاد نہیں ہوئی, لاولد رہے. قرآن میں تیسویں پارے میں غاشیات مرسلات اور تکویر کے اندر لڑی بند تذکرہ ہے کہ ہم کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے دیتے ہیں, کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتے ہیں, اور کسی کو بیٹا بیٹی ملا کے دیتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے. سنا اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں کہی, ہم کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے دیتے ہیں, پانچ چھ آٹھ دس بارہ, ہم کسی کو بیٹے بیٹے دیتے بیٹیاں ہی نہیں دیتے, ہم کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے بیٹا ہی نہیں دیتے, ہم کسی کو بیٹا بیٹی دونوں ملا کے دیتے
اور ہم کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے, وہ ہماری مرضی پہ ڈیپینڈ ہے. مگر جتنا بھی دیکھا گیا بہت کم لوگوں کو بیٹا بیٹی ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو زیادہ بچے ہوتے ہیں. اس کے ہونے سے آدمی خراب ہے, عورت خراب ہے, مرد اچھا ہے, عورت اچھی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کا قاعدہ ہے, قانون ہے. کسی کو بیٹے بیٹے دینا, کسی کو بیٹیاں بیٹیاں ہی دینا, اور کسی کو کچھ بھی نہیں دینا, کسی کو بیٹے بیٹے ملا کے دینا. اب جن کو بیٹیاں دی گئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ تین بیٹیاں ہو یا ایک بیٹی ہو, دو ہو, تین ہو, ان کو پال کر صحیح علم دے کر قرآن حدیث کا ان کی شادیاں کر کے دے تو جہنم سے آڑ ہے. بیٹوں کو صحیح دین سمجھائے, بیٹوں کو صحیح دین بتائے اور صحیح دین کی طرف لے جائے, وہ بہت بڑی بات ہے. آدمی کے دل میں وہ رقت ہو, وہ توفیق ہو. اولاد کو پیدا کر دیے, چھوڑ دیے, جانے دو جہنم میں, جانے دو مرنے دو, کرنے دو, ایسے نہیں ہوگا. اولاد کی ذمہ داری ہونا پڑے گا, اور اولاد کی ذمہ داری کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن. ان کی نسل منقطع رہی, ان کا خاندان نہیں چل سکا. ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کی نسل نہیں چل سکی. یہ صحابی کے متعلق جو حوالے لیے گئے, بخاری جلد 2 صفحہ 566, طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 60, سیرت ابن شام جلد اول صفحہ 370, اور اشتیاق فی معرفت الاصحاب جلد اول صفحہ 152, اور سد الغابہ جلد 5 صفحہ 178. ان حوالوں کے مطابق یہ حوالے لیے گئے. اور آپ پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے ساتھیوں کو لائے, اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کو سنائے, اور قرآن و سنت سے ان کو وابستہ کرے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ارحم الراحمین یا اکرم الحاکمین, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ ہم سب سے راضی ہو جا بغیر آزمائش کے. مولا ہم پہ رحم و کرم فرما, ہم پہ فضل و عطا عطا فرما, ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرما, ہماری ماں اور بہنوں کو پردے اور نماز اور حق کی توفیق عطا فرما, اور اولاد کو صحیح تربیت کر کے جنتی بنانے کی ہمت عطا فرما, نوجوانوں کو دینی شعور اور دینی تقوی اور محبت عطا فرما, مسجد میں خیر و برکت عطا فرما, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, پریشانوں کی پریشانی دور فرما, مفلسوں کی مفلسی دور فرما, نیک صالح بچیوں کو شوہر عطا فرما, اور نیک دیندار بچیاں نوجوانوں کو عطا فرما, ہمارے بزرگوں کو ہمت عطا فرما, ہمارے مرنے والوں کی قبر نور و رحمت کی بارش فرما. اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما, عالم اسلام پہ رحم و کرم فرما, مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما, ہندوستان کے باشندوں کو ہدایت عطا فرما, ملک میں امن و سلامتی عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.